بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، 18 فروری سن 2000، مسجد دارالسلام باغیچنا لاہور میں محترم جناب ڈاکٹر سہارم صاحب نے خطاب جمعہ کے موقع پر چچنیے کے بارے میں اظہار خیال فرمایا. شکریہ.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الحجرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة، وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في طوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عظم تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. رواه مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کل چچنیا میں جس شخص نے اس صدی میں جہاد آزادی کا آغاز کیا تھا اور جو ایک وقت میں اس کا صدر بھی رہا ہے اور بذات خود ایک شاعر بھی ہے، دانشور بھی ہے، مفکر بھی ہے، ظالم خان، وہ پاکستان کے دورے پر ہیں تو آپ اخبارات میں ان کی تقاریر پڑھ رہے ہیں. اسی کے حوالے سے میں نے یہ سوچا کہ آج اس موضوع پر گفتگو کروں کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور اس کے ضمن میں مسلمانان پاکستان کی کیا ذمہ داری ہے. ظاہر بات ہے کہ ظالم خان صاحب جو دورہ کر رہے ہیں تو ان کے سامنے دو چیزیں ہیں، دو باتیں ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان یا پاکستانی ان کے لیے کریں. ایک تو یہ کہ پاکستان کی حکومت ان کی حکومت کو چچنیا، ریپبلک آف چچنیا کو قبول کرے اور اس کو تسلیم کرے، اور دوسرے یہ کہ یہاں کے عوام جو ہیں ان کی مالی امداد کرے. کل کے نوائے وقت میں جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کا ایک مضمون بھی شائع ہوا اس موضوع پر، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض حضرات کی نظروں سے گزرا ہو. میں نے بھی اس سے کچھ معلومات اخذ کی ہیں، مزید میں نے اس موضوع پر کچھ اور مطالعہ بھی کیا ہے، اور جس رسالے کا میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا سی ٹی بی ٹی کے سلسلے میں جو لندن سے ایک ماہانہ نکلتا ہے، ماہنامہ امپیکٹ، اس میں بھی ایک خاص مضمون آیا ہے جس کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بہت چھوٹی سی قوم ہے اور بہت چھوٹی سی ریپبلک ہے. کل ان کی آبادی 9 لاکھ ہے. ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ ابتدا ہی سے، یعنی اسلام کی دعوت جب ان تک پہنچی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں، تو اس سے پہلے ہی توحید ان میں موجود تھی. موحد قوم ہے ابتدائی سے, اور اسی لیے اسے کچھ دیر نہیں لگی, جیسے ہی دعوت پہنچی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فوراً ایمان لے آئے. بعد کی جو آس پاس کی اور اقوام ہیں کوکیشیہ کی, انہیں کافی وقت لگا اسلام کو سمجھنے میں اور قبول کرنے میں, لیکن یہ اس اعتبار سے اس علاقے میں السابقون الاولون کے مصداق ہیں. پھر یہ کہ ان میں حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند کا سلسلہ تصوف جو ہے وہ بہت پھیلا. اس کے بعد اسی سلسلے کا نقشبندی کا جو بھی جو ایک ورشن پاکستان ہندوستان میں آیا تھا, اور پھر اس کے اندر جو ایک اضافہ کیا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ, کہ یہ پورے ٹرکش بیلٹ کے اندر پھیل گیا ہے, وہ ان کے ہاں بھی ہے. جہاد آزادی کا جہاں تک ان کا تعلق ہے, یہ جو روس کا جو پرانا جو شاہی نظام زاروں کی حکومت ہوتی تھی, اس دور سے تقریباً 400 برس سے یہ مسلسل ان سے لڑ رہے ہیں, اور ان کے یعنی سرشت میں یوں سمجھیے کہ جیسے افغان قوم کا معاملہ, یہ بڑی قوم ہے اس لیے دنیا میں زیادہ نمایاں ہے, یہ چھوٹی سی قوم ہے, لیکن جیسے کہ افغانوں نے محکوم ہونا نہیں سیکھا. شاید میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ تذکرہ کیا ہے کہ 3 مرتبہ انگریزوں نے کوشش کی تھی کہ افغانستان پر اپنا تسلط قائم کر لیں جبکہ ہندوستان میں ان کی حکومت تھی. تو 3 افغان وارز کہلاتی ہیں یہ انگریزی دور کی. ہر مرتبہ فوری طور پر تو انہیں فتح ہو جاتی تھی, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک ٹرینڈ آرمی ہے, اس کے پاس جو اسلحہ ہوتا تھا, تو افغانستان میں تو نہ اس طرح کی کوئی تربیت پائی ہوئی فوج تھی, نہ اس طرح کا اسلحہ تھا, فتح ہو جاتی تھی. لیکن اس کے فوراً بعد پھر گوریلا وار جو شروع ہوتی تھی, تو پھر انگریزوں کو وہاں سے بھاگنا پڑتا. چنانچہ جب مارگریٹ تھیچر یہاں آئی تھی, جبکہ ابھی روسی فوجیں افغانستان میں موجود تھیں, تو اس وقت کی برطانیہ کی وزیرہ عظمیٰ جو ہے مارگریٹ تھیچر جب پاکستان کے دورے پر آئی تھی, تو یہ تورخم پر بھی گئی تھی, اور وہاں اس نے ایک قبائلیوں کے اجتماع سے خطاب کیا تھا. اس میں یہ الفاظ کہے تھے, وی لرنڈ اور لیسن اینڈ دی رشینز ول آلسو سون لرن دیئر لیسن. ہم نے یعنی انگریزوں نے سبق سیکھ لیا تھا کہ افغان قوم کو کوئی محکوم نہیں رکھ سکتا, اور روسیوں کو بھی جلد ہی یہ سبق جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا کہ وہ روس افغانیوں کو زیر نہیں کر سکتے. چنانچہ وہ بات صحیح ثابت ہوئی. بین ہی یہ مزاج جو ہے یہ چچنیا یا چچن کے لوگوں کا ہے کہ ان کے اندر بھی غلامی کو قبول کرنے کی استعداد ہی نہیں ہے, یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. سنے پچھلی صدی میں ان کے ہاں مسلسل روسیوں کے ساتھ ٹکراؤ رہا. ظاہر بات ہے کہ اس علاقے کے اندر روس ایک بہت بڑی طاقت تھی, بہت بڑا ملک تھا, زار روس کی جو مملکت اور امپائر تھی بہت بڑی تھی. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے سے جو ملک ہے جو اب ریپبلکس کی شکل میں ہے, داغستان ہے اور یہ چچنیا ہے اور بہت سے ہیں, تتارستان ہے, وہاں بھی مسلمان ہیں. 2 کروڑ مسلمان ابھی جو ہے روس کے اندر آباد ہے, رشین یونین کے اندر, اور یہ چھوٹی چھوٹی ان کی ریپبلکس کی شکل میں ہیں جو کہ اس وقت جو ہے رشین یونین میں شامل ہو گئی. یعنی باقی تو یہ کہ USSR جب جو ہے تحلیل ہوا ہے تو بہت سے تو علیحدہ ہو گئے بالکل, لیکن یہ کہ یہ رشین یونین کے اندر یہ شامل ہیں, ان کو آزاد نہیں کیا گیا. لیکن جو چیچنز ہیں انہوں نے قبول نہیں کی. چنانچہ زار کے زمانے میں بھی ان کا مسلسل جہاد جاری رہا. امام منصور کا نام بہت آتا ہے تاریخ میں, اور امام شامل کا. امام شامل تو وہ ہیں کہ جنہوں نے, واقعہ یہ ہے کہ تقریباً 30 برس تک ناک چنے چبوائے ہیں روسیوں کو, بار بار شکستیں دیا. ظاہر بات ہے خود بھی دھک اٹھاتے تھے لیکن پھر دوبارہ حملہ کرتے تھے, پھر دوبارہ حملہ کرتے تھے. امام شامل کی شخصیت پر میرے بڑے بھائی ظارب صاحب نے ایک کتاب بھی لکھی تھی, ان کی شخصیت سے وہ بہت متاثر ہیں. وہ کتاب اقساط میں شائع ہوئی تھی, میساق میں بھی, لیکن اب اسے جس ناشر نے شائع کیا ہے, میں نے اسے کہا ہے آج یہاں اس کے کچھ نسخے وہ لے آئیں گے, تو جو حضرات لینا چاہیں وہ حاصل کر سکیں گے, جس سے اندازہ ہوگا کہ پچھلی صدی میں کس طریقے سے ان چچنینز نے اور ان کے امام جو ہیں امام شامل تھے جنہوں نے روسیوں کو ناخن چنے چھپوائے. سٹالن کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ پوری چیچن قوم کو سائبیریا جو ہے وہ ملک بدر کر دیا گیا. تم وہاں جاؤ, سائبیریا ضلع وطن. اور اس دوران میں ظاہر بات ہے کہ پوری قوم جا رہی ہے سائبیریا کی سردیاں سختیاں, تقریباً 50% قوم ختم ہو گئی. لیکن اس قوم نے, جیسا کہ میں نے عرض کیا, اپنی جو ہے کبھی کسی طریقے سے بھی غلامی کو قبول نہیں کیا. ذہنن یہ جو موجودہ تحریک آزادی ہے یہ کمیونسٹ دور میں ہی شروع ہو گئی تھی, اور اس کا آغاز کرنے والی یہی شخصیت ہے جو آج پاکستان میں ہے, مختلف شہروں میں گھوم رہے ہیں, زیلم خان. جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ شاعر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، مفکر بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں. 1991 میں انہوں نے اعلان آزادی کیا. جوہر طائف جو اس زمانے میں بہت مشہور ہوئے وہ بھی اس وقت پھر ان کی تحریک میں شامل ہوئے. لیکن یہ کہ روس نے یہ سمجھا تھا کہ ایک چھوٹی سی قوم ہے، 9 لاکھ کی قوم ہے، تو وہ ایک بٹالین انہوں نے بھیجی اور وہ بھی ریگولر آرمی کی نہیں، پیرا ملٹری فورسز کی ایک بٹالین کے، جاؤ ان کو جا کے ایک تو سبق سکھاؤ اور ان کو ان کی آزادی جو ہے اس کو ان کو کا جو ہے اس سے دستبردار ہو جائیں، یہ کام کرا. لیکن ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس پوری بٹالین سے ہتھیار لے لیے اور انہیں غیر مسلح کر کے واپس بھیج دیا. اور صورتحال جو ہے وہاں جا کر جو کوئی انہیں بتائی، پھر تقریباً 3 سال تک روسیوں کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہاتھ ڈالتے ان پر. لیکن پھر 1994 میں ایک حملہ کیا بڑا روس نے، لیکن یہ بھی اس طرح سے نہیں تھا جیسے کہ اس مرتبہ تیاری کر کے کیا ہے. انہوں نے جو غلطیاں کی تھی اس مرتبہ ان غلطیوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. تقریباً 20 مہینے وہ جنگ جاری رہی تھی. اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ ایک سپر پاور جو ہے وہ اس کے حملہ آور ہوئی تھی، اور اس کے حوالے سے ظاہر بات ہے چھوٹی سی ایک قوم، ایک شہر گروزنی ہے ذرا زیادہ بڑا ہے، باقی تو چھوٹے چھوٹے قصبات ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس طریقے کے مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے. لیکن پھر یہ کہ چاہے ایک مرتبہ گروزنی ان کے ہاتھ سے اس وقت بھی نکل گیا تھا، لیکن بہت جلد انہوں نے جوابی حملے کر کے اور گوریلا وار کے ذریعے سے دوبارہ جو ہے روسی فوجوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا. اسی کے دوران جو ہے امریکہ کی سازش سے جوہر طائف جو ہے وہ وہاں پر ان کو شہید کیا گیا. امریکہ نے خبر دی کہ اس وقت کس جگہ پر وہاں پر ہیں ان کے موبائل فون کے حوالے سے، اور ٹھیک اس جگہ جو ہے پھر روسیوں نے وہ اپنا میزائل داغا ہے جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے. تو پھر یہ ظالم خان صدر بن گئے. لیکن یہ کہ جو شکست اس وقت ہوئی تھی 1997 میں، روسیوں کو وہاں سے نکلنا پڑا، شکست تسلیم کرنی پڑی. پھر ایک ٹریٹی ہوئی ہے ان کے اور روسیوں کے مابین، میں اس کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں. امپیکٹ نے اس پر ایک بڑا مضمون شائع کیا ہے، اور مضمون بھی کس کا ہے؟ کسی مسلمان کا نہیں ہے، ایک امریکی پروفیسر کا. وہ پروفیسر فرانسس اے بوائل جو شکاگو میں جو یونیورسٹی آف الینوائے ہے اس کے پروفیسر ہیں، انہوں نے اس پر مضمون لکھا ہے کہ یہ جو ٹریٹی ہے حقیقت میں یہ پورے طور پر گویا کہ روس کی جانب سے چچنیا کو خود مختار ملک تسلیم کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے بعد پورا حق پہنچتا تھا اس کے، اس میں جو نام دیا گیا انہیں ریپبلک، چیچن ریپبلک آف اکتھیریا. اکتھیریا وہاں کا کوئی علاقے کا خاص نام ہوگا، تو چیچن ریپبلک آف اکتھیریا. اور یہ ٹریٹی ہے ٹریٹی آن پیس اینڈ دی پرنسپلز آف انٹر ایکشن بٹوین دی رشین فیڈریشن اینڈ دی چیچن ریپبلک آف اکتھیریا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد پورا حق پہنچتا تھا چیچن حکومت کو کہ وہ دنیا سے مطالبہ کرتی کہ ہمیں تسلیم کیا جائے، اور یہ کہ دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی پورا حق پہنچتا تھا کہ اس کو تسلیم کرے. اگر یہ ہو گیا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ روسیوں کو پھر یہ ہمت نہ ہوتی جو انہوں نے دوبارہ ایک بڑی سمجھیے گہری سازش کر کے اور اس کے لیے ایک گراؤنڈ تیار کر کے پھر جو حملہ کیا ہے. اس لیے کہ اس وقت 2 غلطیاں ہوئیں ان سے چیچن سے. ایک تو یہ کہ انہوں نے بھرپور مہم نہیں چلائی کہ عالم اسلام کو اپنے حالات سے پوری طرح باخبر کر کے، اور یہ کہ اپنی سفارتی سرگرمیوں کے ذریعے سے یہ مطالبہ کرتے، تقاضا کرتے کہ تمام مسلمان ممالک پورے تسلیم کریں. یہ کوتاہی ان سے بھی ہوئی ہے. اور شاید اس کا ایک سبب یہ ہو کہ اگرچہ جیسا کہ میں نے پروفیسر بوائل کی بات آپ کو بتائی ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ٹریٹی جو تفصیل سے انہوں نے اس کے تمام دفعات کا تجزیہ کر کے، وہ مضمون ہے امپیکٹ میں چھپا ہوا ہے، ان کا کہ یہ بالکل ایک علیحدہ آزاد خود مختار مملکت کی حیثیت حاصل کر چکے تھے، اور انہیں حق حاصل تھا کہ وہ دنیا سے بھی کہتے کہ ہمیں تسلیم کرو، اور یہ کہ دنیا کو بھی حق حاصل تھا کہ انہیں تسلیم کرتی. لیکن یہ کہ کوتاہی ان سے کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس میں ایک آرٹیکل یہ بھی تھا کہ 2001 تک تو یہ مسئلہ اسی طرح چلے گا اس ٹریٹی کے تحت، لیکن 2001 عیسوی میں پھر ریفرنڈم کرایا جائے گا اور چیچنز جو ہے خود طے کریں گے کہ آیا وہ رشین فیڈریشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں. یہ چھوٹا سا کلاوز ہے غالباً جس کی وجہ سے کہ یہ جو شیشان یا چیچن کی جو حکومت تھی اس نے پھر وہ مہم نہیں چلائی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک مسلمان کا جو انداز ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس کے الفاظ کو نہیں لیا بلکہ اس کی روح کو پیش نظر رکھا کہ ابھی چونکہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ سن 2001 میں ریفرنڈم ہوگا تو گویا کہ اس سے پہلے انہوں نے اس کے لیے کوئی خاص مہم نہیں چلائی. ایک دوسری غلطی جو ان سے مقامی طور پر ہوئی ظالم خان سے کہ انہوں نے وہاں انتخابات کرا دیے. اب یہ انتخاب وہ شے ہے کہ جس میں قوم تقسیم ہو جاتی ہے, چاہے وہ 9 لاکھ ہی کی ہو اس میں تو تقسیم ہو جائے گی. تو وہ جو جس طریقے سے وہ ایک مٹھی کی طرح بند قوم کی حیثیت تھی, وہ انتخابات کے نتیجے میں وہ ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد جو ہے یکجہتی نہیں رہی. اور ان انتخابات کے نتیجے میں پھر یہ ارسلان مسخادوف جو اب بھی صدر ہیں, بہرحال اس وقت حکومت ان کے تقریباً سمجھیے کہ صرف پہاڑیوں کے اندر کہیں ہے جو رہ گئی ہے, وہ جنوبی جو علاقے کے اندر ہیں باقی تو ختم ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی ہے اس کے صدر وہی ارسلان مسخادوف ہیں, تو وہ ہیں کہ جو صدر بنائے اور یہ جو ہے نائب صدر بن گئے. بہرحال اس اعتبار سے صرف ایک ملک ابھی تک ایسا نکلا ہے عالم اسلام میں کہ جس نے انہیں تسلیم کیا, اور وہ ملک ہے جو واقعتاً آزاد ملک ہے, یعنی افغانستان کی طالبان حکومت نے تسلیم کیا ہے. باقی کسی مسلمان حکومت نے بھی ابھی تک ان کو تسلیم نہیں کیا ہے, اور اب وہ کافی اس کے لیے مہم بھی چلا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں تسلیم کیا جائے. لیکن یہ کہ یہ جو ایک وقفہ مل گیا روس کو, اس میں انہوں نے یہ سازش کی, اور گمان غالب یہ ہے اس کی خاصی یعنی مصدقہ رپورٹس بھی کہی جاتی ہیں کہ موجود ہیں کہ جو دھماکے ہوئے تھے روس میں ماسکو میں, اور جس میں بہت سے روسی شہری جو ہیں ہلاک ہو گئے, کئی منزلہ عمارتیں جو ہیں وہ ڈھیر ہو گئیں, تو انہوں نے الزام لگایا ہے چیچنز کے اوپر کہ ادھر حقیقت وہی کے ٹیررسٹ ہیں یہ جو شیشن قوم کے, انہوں نے یہ کام کیا ہے. حالانکہ یہ اس کے موجود ہیں اس کے لیے شواہد کہ ادھر حقیقت رشیا نے خود صرف گراؤنڈ کلیئر کرنے کے لیے اور اپنے لیے ایک اخلاقی جواز حاصل کرنے کے لیے کہ وہ جو 2001 میں ریفرنڈم ہونا تھا اس سے پہلے پہلے اس مسئلے کو ختم کیا جائے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھرپور حملہ کیا جائے. اور اس کے لیے ان کے سامنے جو ہے وہ ایک مثال آ چکی تھی, جو اسٹریٹجی امریکہ نے اور اس کے ادائز نے اختیار کی تھی, نیٹو نے اور اس کے جو بھی عرب ممالک بھی اس وقت ساتھ تھے خلیج کی جنگ میں عراق میں, وہی استعمال کی اب یہ روس نے, اور یہی کوسوو میں استعمال کی گئی ہے کہ اس طریقے سے کسی دشمن ملک کے اوپر صرف ایریل بمبارڈمنٹ کے ذریعے سے اس کا بھرکس نکال دو کہ پھر اس کے اندر باقاعدہ دو بدو جنگ کرنے کی سکت ہی نہ رہے, اس لیے کہ مرنے کو یہ لوگ تیار نہیں ہیں, زندگی انہیں بہت عزیز ہے. ظاہر بات ہے دو بدو جنگ ہوگی تو وہی جو الفاظ سورہ توبہ میں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, اللہ کی راہ میں جب قتال کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو لوگوں کو قتل کرتے بھی تھے خود قتل ہوتے بھی تھے, یہ تو دو طرفہ جنگ ہوگی اس میں تو ہوگا. تو دو بدو جنگ میں تو ظاہر بات ہے کہ آپ قتل کریں گے تو آپ کو بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ آپ کو بھی جانے دینی پڑے. اور اب ان کی اسٹریٹجی یہ بن چکی ہے الیکٹرانک وارفیئر ہو, صرف اوپر سے جو ہے وہ بھی طرح طرح کے نئے سے نئے جو ہیں وہ ہوائی جہاز ایجاد ہو رہے ہیں, اسٹیلتھ جو ان کے خاص جو ایک بمبار طیارہ ہے اس کو پوری دنیا تو ابھی اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہے, جس طرح کہ یہ ہر جنگ جنگ میں معلوم ہوتا ہے کوئی نیا ہتھیار لے کر آ گئے, تو اس سے یہ کہ بھرکش نکال دیا جائے, سپلائی لائنز کاٹ دی جائیں, ان کا جو ہے اس طریقے سے کچوبر نکال دیا جائے کہ پھر ان میں کہیں کھڑے ہو کر جنگ کرنے کی ہمت ہی نہ رہے. یہ کام کیا ہے اس مرتبہ روسیوں نے, جتنی بڑی فورس لے کر آئے اور جس طرح بمبارڈمنٹ ایریل بھی کی ہے, ٹینکوں سے کی ہے, توپوں سے کی ہے, تقریباً تمام بستیاں ختم ہو گئیں, آبادیاں ختم ہو گئیں, تقریباً آدھی قوم جو ہے وہ اب گئی ہوئی ہے مختلف ممالک میں, کوئی داغستان میں ہے, کوئی انگوشتیا میں ہے, وہ وہاں پر جو کیمپوں کے اندر ہیں, تقریباً تمام ملک جو ہے ڈیویسٹیٹڈ جسے کہتے ہیں, اور گروزنی جو ان کا صدر مقام ہے وہ تو واقعہ یہ کہ اینٹ سے اینٹ جسے کہتے ہیں بجا دینا وہ معاملہ ہو چکا ہے, یہ صورتحال ہے. اس میں جو مغرب کا جو طرز عمل رہا ہے جس کا کہ سربراہ اور جس کا جو سمجھیے رنگ لیڈر اس وقت امریکہ ہے, اس میں ہمیں ایک فرق نظر آتا ہے کہ جو طرز عمل مغرب کا کوسوو میں ہوا, جو طرز عمل مغرب کا بوسنیا میں ہوا, چاہے کتنی ہی دیر لگائی بوسنیا میں بھی بہت سے مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام ہوا, بہت سے جو ہے ریپس ہوئے اور بے حرمتی ہوئی خواتین کی, لیکن پھر ایک وقت آیا کہ مغرب کی جو ہے اس کی آنکھ کھلی, پھر امریکہ بھی کھڑا ہوا اور ساتھی بھی آئے, انہوں نے انٹروین کیا, کچھ نہ کچھ کیا چاہے بہت دیر میں کیا, لیکن یہ کہ باہر کچھ کیا. اسی طریقے سے کوسوو میں وہاں پر بھی انہوں نے انٹروینشن کی, اور باقاعدہ ظاہر بات ہے کہ ایک حکومت تھی, سر قوم تھی پوری, اس کے خلاف جو ہے پورا اقدام کیا, زوردار اقدام کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں سربیا کا جو ہے تقریباً کچوبر نکال کر رکھ دیا, اس کے جو بھی اس کی انڈسٹری تھی اور جو ریفائنریز تھیں تقریباً سب ختم کر دی گئی. یہاں کیوں نہیں کیا؟ یہاں دیکھنے میں یہ آیا کہ صرف کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں تو کی تھی شروع میں, اور خاصی کچھ گرم انداز میں بھی تھی کہ رشیا جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی طاقت کا غیر ضروری استعمال کر رہا ہے, اور یہ اس میں سویلین جانے جا رہی ہیں اور اس میں بہت خرابی ہو رہی ہے, اور ان کے میڈیا جو پوری طریقے سے پروجیکٹ کر رہے ہیں جو تباہی وہاں آئی ہے, جس طریقے سے وہاں قتل عام بھی ہوئے, ان سب کو اس میں کوئی چیز چھپا نہیں رکھ رہے. اور حکومت کی طرف سے کلنٹن کا بیان بھی آیا تھا اور نیٹو کا بیان بھی آیا تھا, لیکن دو اسباب کی وجہ سے اس کے بعد مغرب جو ہے نسبتاً جو ہے خاموش ہو گیا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جہاں تک بوسنیا ہرزگوینا کا اور کوسوو کا تعلق ہے, وہاں کا مسئلہ صرف ایتھنک تھا. وہاں کے مسلمان کوئی پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے, ان کا اسلام نام کا اسلام تھا. اس اعتبار سے وہاں انہیں کوئی اسلامک فنڈامنٹلزم کا خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا. اس کے برعکس یہ قوم جو ہے اس کی تو جڑوں کے اندر, اس کی ہڈیوں کے اندر دین ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ توحید تو اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے یہاں موجود تھی, اس کے بعد ظاہری بات ہے نور علی نور کا معاملہ ہوا ہے, پھر یہ کہ نقشبندی سلسلہ اور نقشبندی مجددی سلسلہ اس کے اثرات پھیلے ہیں. تو اس قوم کے اندر جو ہے یہ بالکل افغان قوم کے مانند ہے اس اعتبار سے, فرق صرف جو ہے وہ والیوم کا ہے. یہ 2 کروڑ کی ایک قوم تھی, 20 ملین, اور وہ 1 ملین کے قریب بنتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلاح 1 اور 20 کی نسبت ہے. لیکن یہ کہ مزاج بھی ایک ہے, کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ انہوں نے کبھی غلامی کو قبول کیا نہ انہوں نے کبھی غلامی کو قبول کیا. اور پھر یہ کہ جیسے کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. علماء کا, مولویوں کا, ملاؤں کا ایک بڑا اثر اور رسوخ رہا ہے افغانستان کے معاشرے کے اندر. لیکن یہ کہ اسی طرح کا معاملہ جو ہے یہاں اس چیچنیا میں بھی تھا. تو امریکہ کو اور مغرب کو اس وقت سب سے بڑا جو ہے خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ مسلم فنڈامنٹلزم سے. اس اعتبار سے یہاں جو ہے انہوں نے یہ اس طرح کی دخل اندازی نہیں کی, گویا کہ انہوں نے بھی عافیت اس میں سمجھی ہے کہ یہاں کا جو یہ ایک مرکز بن رہا ہے اور شاید ایک منی افغانستان جو ہے قائم ہو جائے, جیسے افغانستان کا جہاد جو ہے اب اس کا سپل اوور ہوا ہے, وہ منتقل ہوا ہے, وہ کشمیر میں بھی گیا ہے, اور تمام جو عرب آئے, مصری آئے, سوڈانی آئے, الجزائری آئے, اور یہاں سے مشرق سے آئے, برما سے آئے, اور یہ سب لوگ جو ہیں اب یہ جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے امریکہ کے خلاف اور امریکی مفادات کے خلاف سرگرم ہیں. اسی طریقے سے یہ ایک اور نرو سینٹر بن جائے گا اسلامک فنڈامنٹلزم کا اور اس ٹیررزم کا, اس جہاد کا جسے وہ ٹیررزم کہتے ہیں. اس لیے اس معاملے میں ان کی پالیسی وہ نہیں ہوئی. لیکن دوسری بات یہ بھی ہوئی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ذرا تیز تیز بیانات آئے بھی تھے اگر, تو اس کے بعد یلسن نے جو صدر تھا رشیا کا, رشین فیڈریشن کا, حالانکہ وہ بہت علیل تھا, وہ کھڑا ہونا بھی اس کے لیے مشکل تھا, چلتے ہوئے لڑکھڑاتا تھا, لیکن اس نے سفر کیا تھا اس حالت میں بیجنگ گیا. اور میں نے شاید پہلے بھی بیان کیا تھا کہ میں نے چونکہ بی بی سی جو ٹیلی ویژن ہے اس پر خبروں میں دیکھا تھا, تو مجھے دسوں محسوس دو ریچھ آپس میں مل رہے ہیں, یلسن بھی اور ادھر سے وہ جانگ زیمن بھی, دو ریچھوں کی طرح کا معاملہ تھا. اور انہوں نے اس وقت جو جوائنٹ جو ہے دھمکی دی تھی ویسٹ کو, ہینڈ آف چچنیا, اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, آپ کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق حاصل نہیں. چین کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس نے یہ جو دھمکی دلوائی, یہ در حقیقت میرے نزدیک مغربی اقوام کے لیے یہ پھر کارگر ثابت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جان لو ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی دھمکی اور اتنے کلیئر ٹرمز کے اندر ایٹمک ہتھیاروں کے استعمال کا امکان جو ہے آج تک جو ہے اس پورے عرصے میں کولڈ وار میں کبھی نہیں ہوا تھا. یا تو وہ ہوا تھا کیوبا کا جو بھی کرائسس آیا تھا, لیکن اس میں بھی کسی نے اس طور سے کھل کر نہیں کہا تھا کہ ہم یہ ایٹمک ہتھیار استعمال کریں گے. لیکن یہ کہ یہ دونوں نے جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں, اور بوتھ آف اس آر ایٹمک نیشنز, اور ہم جو ہے اس کو استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے اگر ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دیا گیا. اب اس کا سبب کیا ہے؟ چین میں بھی تقریباً 5 کروڑ مسلمان ہیں, یہ سنکیانگ کا علاقہ جو ہے جو اپنے رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا صوبہ ہے. چین کے لیے 2 پرابلمز ہیں, ایک تو تبت ہے اس لیے کہ وہاں پر بدھ مذہب اس کی گہری بڑی جڑیں موجود ہیں, لاما کا معاملہ جو ہے ان کا لاما آیا ہوا. ابھی ایک اور چھوٹا لاما بھی آ گیا تھا, وہ پنچن لاما یا کیا نام ہے اس کا, وہ بھی ایک مصیبت بنی ہوئی ہے دنیا کے لیے. تو ظاہر بات ہے کہ چائنا جو ہے وہ تبت کے بارے میں مطمئن نہیں ہے. بھارت اگرچہ اس کا قبضہ ہے, اس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے, لیکن اسے معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے میرے خلاف جو ہے چینیوں کے خلاف اور چینی ڈومینیشن کے خلاف عوام میں جذبات ہیں. یہی معاملہ سنکی انکا ہے, یہ کاشغر کا علاقہ جو کبھی اسلامی تہذیب کا, جیسے سمرقند اور بخارا جو ہے وہ کبھی اسلامی تہذیب کے سب سے بڑے مراکز تھے. کاشغر جو ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر, اب یہ کاشغر کہا, یہ تو سنکیان میں چائنا میں, اور وہاں سے بھی ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے اسلامی بنیاد پرستی جسے یہ کہتے ہیں, یعنی اسلام کے احیاء, لوگوں کو یاد آ رہا ہے جب تک کولونیل رول تھا ہمارے اوپر مسلط تھا, انگریز تھے کہیں, فرانسیسی تھے کہیں, کہیں جو ہے وہ اطالوی تھے, تو بہرحال دبے ہوئے تھے, پسے ہوئے تھے, مجبور تھے. جب آزادی ملنی شروع ہوئی تو پھر خیال تو آیا نا کہ ہمارا اپنا ایک نظام, ہمارا اپنا ایک دین, ہمارا اپنا ایک قانون, ہماری اپنی ایک شریعت, ہماری اپنی ایک تہذیب ہے. تو در حقیقت یہ کولونیل رول کے خاتمے کا ایک منطقی نتیجہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں اسلام کی طرف ایک رخ پیدا ہوا, ایک رجحان پیدا ہوا کہ ہم گویا کہ اپنے ماضی کو دوبارہ جو ہے ہم ریکال کریں, اور یہ کہ اپنے ہی اپنی تہذیب, اپنے تمدن, اپنے نظام کے مطابق زندگی بسر کریں. تو یہ پورے عالم میں ہے, پوری دنیا میں ہے, اور اسی سے خائف ہیں. نیٹو کو جو برقرار رکھا ہے تو پی ایم نے کہہ دیا تھا اس وقت, جو بھی نیٹو کا کمانڈر ان چیف تھا, جب اس سے کہا گیا کہ اب جب کہ یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہو گیا اب نیٹو کا کیا جواز ہے, کہا کہ ہمیں خطرہ ہے مسلم اسلامک فنڈامنٹلزم سے, اور اسی لیے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ یہاں کہا نیٹو کو اثر نو منظم کیا گیا, اس کو توسیع کی گئی ہے, اس میں اور ممالک کو شامل کیا گیا ہے. حالانکہ اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ یک محوری دنیا بن چکی ہے, یونی پولر, ایک ہی پول ہے, اب دو پول نہیں رہے. یہ جو دنیا ہماری زمین ہے اس کے دو پول ہیں, نارتھ پول ہے, ساؤتھ پول ہے. تو ایک عرصے تک جو ہے اس صدی کا بڑا حصہ جو ہے وہ بائی پولر ورلڈ تھی, کہ دو سپر پاورز تھی اور دو کیمپ بن گئے تھے, ایک ویسٹرن کیمپ تھا جس کی سربراہی امریکہ کے پاس تھی, ایک ایسٹرن کیمپ تھا جس کی سربراہی روس کے پاس تھی. باقی یہ کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے کچھ کوشش کی تھی, نہرو نے, کیو این لائی وغیرہ نے مل کر, اور سے کارنو وغیرہ نے, کہ ہم اپنا ایک علیحدہ تھرڈ ورلڈ کا بلاک بنا, لیکن وہ نہیں چلی تھی بات. تو دو گروپوں کے اندر, دو زونز آف انفلوئنس کے اندر دنیا تقسیم تھی. اب یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد یہ یونیپولر دنیا بن چکی, تو اب کس سے خطرہ ہے, کس سے اندیشہ ہے, خاص طور پر نیٹو کو خطرہ اگر کوئی ہو بھی سکتا ہے تو چائنا سے ہے. بھئی آپ ادھر کوئی اپنا پیکٹ کریں, ادھر سے کوئی اپنے ڈیفنسز کو مضبوط کریں, یہ ادھر آپ کو کس کا خطرہ ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہ مسلم فنڈامنٹلزم ہے جس کو کھل کر بھی وہ کہہ رہے ہیں. اسرائیل کی انہوں نے ہر صورت میں, ہر قیمت پر جو ہے اس کا تحفظ کرنا, اس کی حفاظت کرنی ہے, اور جو بھی احیاء اسلام کا جو جذبہ ابھر رہا ہے اسے ہر صورت میں روکنا ہے. اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ اس دو وجوہات کی بنا پر, کہ ایک تو یہ کہ چونکہ چچنیا میں مسلم فنڈامنٹلسٹ جو یہاں پہ بلایاف جو اس وقت ہیں وہ بھی داڑھی والے آدمی ہیں, اور بہت وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹیلی ویژن پر بھی یہ لوگ دکھاتے رہے ہیں, وہ نمازیں پڑھتے ہیں, اذانیں دیتے ہیں. ان کا معاملہ جو ہے وہ کوسوونز کی مانند نہیں ہے, اور وہ بوسنیا والوں کی مانند نہیں ہے. پھر خاص طور پر جو ہے ایک اردنی ایک جو مجاہد ہے ابن خطاب کے نام سے جو وہاں اس وقت موجود ہے, ان کا نام تو اس وقت جیسے کہ اسامہ ابن لادن کا نام ہو گیا امریکہ کے لیے, ایسے ابن خطاب کا نام ہو گیا, اور وہ گویا کہ نمبر دو پر اس وقت جو ہے جو نائٹ میئر جو بنا ہوا ہے جس سے کہ خائف ہے مغربی دنیا. شاہ تیسرے نمبر پر ہمارے جو مولانا ابھی ہندوستان سے آزاد ہوئے مسعود اظہر صاحب, شاید یہ تیسرے بن جائے, ابھی تو اب نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ ابھی یہ دو آدمی جو ہے بہت زیادہ نمایاں ہوئے. بےچارے عمر عبدالرحمان تھے, وہ تو جیل میں پڑے ہوئے, لیکن وہ اس طرح کے ملیٹنٹ آدمی بھی نہیں تھے, وہ تو صرف یہ کہ جو اس وقت جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں, اس وقت انہوں نے ایکٹیویٹی کی تھی کہ عرب ممالک سے اور مغربی ممالک سے مسلمانوں کو ریکروٹ کیا تھا افغانستان میں, افغانوں کی مدد کے لیے وہ آئے, اور اس میں انہوں نے, اسی لیے اس وقت وہ سی آئی اے جو ہے اس کے بہت ہی پسندیدہ محبوب آدمی تھے, اور ان کے گویا کہ مدد کر رہے تھے اس وقت. وہ تو صورتحال تبدیل ہونے پر اب وہ پھر باغی اور بہت بڑے خطرناک آدمی بن گئے. بہرحال ایک اس سبب سے کہ یہاں فنڈامنٹلزم ہے, اور دوسرے اس سبب سے کہ چائنا اور رشیا دونوں نے مل کر جس تنداز کی دھمکی دی تھی اس کی وجہ سے, اب آپ نے دیکھا ہوگا کل ہی یا پرسوں ہی ابھی نیٹو کا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ آیا ہے, ماسکو پہنچا ہے. جو تھوڑی بہت کوئی کشیدگی تھی بھی اس لیے کہ جب کوسوو پر جو بھی ایکشن لیا تھا یونائٹڈ نیشنز نے اور نیٹو نے, تو اس میں جو ہے روس کو پسند نہیں تھا, اس لیے کہ سرب قوم جو ہے در حقیقت رشین قوم کا اس کے ساتھ بڑا گہرا قریبی تعلق ہے قومی اعتبار سے, ایتھنک اعتبار سے, تو وہ سربیا کے پشت پر تھے. لیکن اس کے الگ رغم جو ہے وہ نیٹو نے وہاں پر جو بھی ایکشن لیا وہ لیا, تو اس سے جو تعلقات خراب ہو گئے تھے نیٹو کے اور روس کے, تو اس کو درست کرنے کے لیے, اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے پہنچے ہوئے, گویا کہ کسی طریقے سے پوٹن جو ہے ان کے ساتھ دوستی بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے. حالانکہ صورتحال جو کچھ ہو چکی ہے چچنیا میں وہ آپ کو معلوم ہے کہ گروزنی کا جو بھی حشر ہوا ہے, اور اس وقت سمجھیے تقریباً پورا کا پورا چچنیا جو ہے وہ ان کے قبضے میں آ چکا ہے, سوائے جنوبی علاقے کے اندر جو پہاڑیاں ہیں ان پر ابھی یہ مجاہدین ڈٹے ہوئے ہیں. بارکستان میں پاکستان کے لیے جو بڑی پیچیدگی ہو گئی ہے, کاش کے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس سے بہت پہلے جبکہ یہ ٹریٹی ہوئی تھی 12 مئی کو, یہ 12 مئی 1997 کو جو ٹریٹی ہوئی تھی رشین فیڈریشن اور دی چیچن ریپبلک آف اکتیریا کے مابین, اگر اس کے فوراً بعد پاکستان تسلیم کر لیتا تو بات اور تھی, اگر ان کی طرف سے بھی اس کی کوشش ہوتی ریکویسٹ بھی ہوتی اور پاکستان اور اسلامی ممالک تسلیم کر لیتے تو بہت بہتر تھا. اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ چائنا آ چکا ہے کھل کر رشیا کی پوسٹ پر, اور اس وقت جو ہے ہمیں جو بھارت امریکہ ایکسس ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس دباؤ کا کے سہ جانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے چائنا کی سپورٹ کی. ہمارے جو چیف ایگزیکٹو صاحب نے دورہ کیا تھا چین کا, اس کے بعد جو ہے پوری دنیا میں کمنٹس آئے ہیں کہ یہ بہت کامیاب دورہ رہا ہے, اس لیے کہ انہیں سپورٹ ملی ہے. اس حوالے سے جو ہے چین کی ناراضگی مول لینا ڈپلومیٹک سطح پر اس معاملے میں پاکستان کے لیے گویا کہ پہلے سے 10 گنا مشکل ہو گیا. لیکن میرے لیے ذرا زیادہ حیران کن بات جو ہے وہ ایران کی ہے, کہ ایران کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے بھی اس معاملے کے اندر جو ہے اسی طرح کی شکل اختیار کی ہوئی ہے, تسلیم نہیں کیا بلکہ ان کے خلاف بھی بیانات دیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ ایسا ہی ہے, اور امید کر رہا ہوں, یعنی ایک بہتر خیال جو ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ ہے, کہ جو کچھ یہ طالبان افغانستان کے ساتھ معاملہ ایران کا رہا تھا, لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد بہتری اس میں آ گئی ہے, تو دعا کرتا ہوں کہ بہتری آ جائے. تو جس طریقے سے طالبان نے تسلیم کیا ہے ایران کو تو تسلیم کرنا چاہیے. ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں پہلے سے لگے ہوئے ہیں, اس کے باوجود وہ کھڑا ہے ڈٹا ہوا ہے. بہرحال وہ انقلاب جو ہے جو آیا تھا 1979 میں وہاں, چاہے وہ اب اتنا پاورفل نہیں رہا ہے, وہاں پر بھی اب کچھ تقسیم ہو چکی ہے, جو دو مکاتب فکر جو ہے علیحدہ علیحدہ نمایاں ہو رہے ہیں, ایک وہ ہے کہ جو زیادہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں اور زیادہ مذہبیت والے ہیں, دوسرے وہ جو زیادہ بڑا آزادی پسند ہیں, اور اس وقت کے صدر خاتمی جو ہیں وہ اس دوسرے گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پھر بھی یہ کہ بہرحال وہاں اس انقلاب اسلامی کا ایک ہے, ایک شہرا ہے لوگوں کے اندر, اس کے لیے ایک سپورٹ ہے, تو اس کے لیے انہیں بھی چچنیا کو انہیں تو لازماً تسلیم کرنا چاہیے. پاکستان کا معاملہ جو ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ہمت دے اور توفیق دے ہماری حکومت کو, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے زیادہ جرت کی اس وقت ضرورت ہے جبکہ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ہمیں بھارت امریکہ ایکسس کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے چین کی سپورٹ کی ضرورت ہے. بہرحال یہ بات پورے عالم اسلام کے لیے انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے, انتہائی شرمناک اور افسوسناک. اور اس معاملے میں مجھے یہ پڑھ کر حیرت ہوئی ہے کہ امام شامی جب جہاد کر رہے تھے زار کے خلاف, تو انہوں نے اس وقت ترکوں سے کئی بار مدد کی اپیل کی. آٹومان امپائر اس وقت کی ایک بڑی سلطنت تھی, بڑی حکومت تھی, بڑی طاقت تھی, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ان چچنینز کی مدد نہیں کی تھی, امام شامل کی مدد نہیں کی تھی, وہ طرح طرح لگے رہے, اور روس جیسی بڑی طاقت زار کی قوت اور زار کی فوجوں کا مقابلہ کیا انہوں نے. بہرحال اس میں جس طرح بھی ہوا ہے جس وقت تک بھی ریزسٹنس جاری رکھ سکے رکھی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے اپنی قوم کا پوری قوم کا جو ہے پوری دنیا میں لوہا منوا لیا کہ یہ قوم جو ہے آزادی کے لیے کیا کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. لیکن اس وقت بھی عثمانی ترکوں نے مدد نہیں کی تھی, اور آج بھی یہ جو امپیکٹ کا میں نے ذکر کیا ہے اس کا ٹائٹل جو ہے آج میں دیکھ کر واقعہ یہ کہ ایک دفعہ جھرجھری آ گئی, اے مسلم نیشن فیسز ایکسٹرمینیشن. اس وقت ایکسٹرمینیشن کا خطرہ ہے کہ گویا کہ نیست و نابود ہو جائے یہ قوم, اس کا وجود نہ رہے, تو ختم کر دیا جائے بالکل. اور یہ ہو رہا ہے جبکہ دن دہاڑے ہو رہا ہے, پوری دنیا کے سامنے سارے معاملات ہیں آج کی دنیا میں, جبکہ وہ سینز بھی جو ہے ہمیں روزانہ ہی دکھا دیے جاتے ہیں ٹیلی ویژن میں. آپ بی بی سی کو دیکھیے یا کوئی اور دوسرے ٹیلی ویژن باہر کے دیکھیے, پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی, پی ٹی وی پر بھی وہ چیز دکھا دیے جاتے ہیں. جس طرح کی بمبارڈمنٹ ہوئی ہے, جیسی تباہی ہوئی ہے, جس طرح کا حال جو ہے اس وقت انڈوشیکیا وغیرہ کے اندر جو کیمپ ہیں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے, ان کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تقریباً لینڈ لاک ملک ہے. تھوڑا سا یہ جارجیا کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ تھا, یہ بھی پہلے تو ملک تھا اسی کا, اس کے اندر, یو ایس ایس آر کے اندر, لیکن اس کے بعد وہ علیحدہ ہو گیا, آزاد ملک ہے. ان کے ساتھ معاہدہ ہے جس کی وجہ سے تبلیسی جو ان کی ایئرپورٹ ہے اس کے راستے سے کچھ تھوڑی بہت امداد جو ہے چیچنیاں کو جا رہی ہے. لیکن اس میں بھی اسی امپیکٹ میں ایک مضمون چھپا ہوا ہے کہ جو آئی ایم اے ہے نارتھ امریکہ کی, اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ, ان کا ایک وفد گیا وہاں پر صرف طبی وفد امداد کے لیے, کہ جو ان کے جو کیمپ ہیں جو جس میں کہ مہاجرین ہیں اور جو وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں, پناہ گزین ہیں, تو ان کے ہاں جا کر ریفیوجی کیمپس میں جا کر کچھ مدد کر سکے. تو بڑی مشکل ہوئی ہے انہیں, جارجیا نے بھی آسانی سے انہیں جانے نہیں دیا ہے, رکاوٹیں پر رکاوٹیں آئی ہیں, بڑی مشکل سے انہیں اجازت ملی. لیکن بہرحال پھر بھی ایک راستہ ہے, تھوڑی سی مدد اگر جا رہی ہے انہیں تو اسی راستے سے جا رہی ہے. لیکن یہ کہ عالم اسلام بالکل سویا ہوا ہے, تھوڑی سی یوں سمجھیے ہیومینیٹیرین ایڈ سعودی عرب سے گئی ہے. وہ بھی کیا ہے کہ صرف وہ جو ریفیوجی کیمپس ہیں ان کے اندر جو ہے کچھ خوراک وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے تقسیم کر دی جائیں, کوئی ملٹری ایڈ کسی طرح سے ہتھیاروں کی کوئی مدد کوئی نہیں ہو رہی. اور یہ میرے نزدیک پورے عالم اسلام کے لیے انتہائی شرمناک, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز بھی موجود ہے, اس کی طرف سے ابھی کوئی ریزولیوشن تک نہیں آیا ہے. لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی اگر مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہارٹ آف ایشیا کا جو افغانستان ہے, اسی طرح سے یہ کوکیشیا کے ہارٹ کے اندر بھی ایک چھوٹا سا اسلامی ملک جو ہے اللہ ان کی مدد کرے گا. اور ظاہر بات ہے کہ جو بھی کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہمارے اندر بھی جو کوتاہی ہوئی ہے اب تک جو ہے کچھ, اس میں یقیناً ہماری اپنی کوتاہی کو بھی دخل ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, ان حضرات نے بھی جو یہ کیا, زیلم خان پہلے بھی اسی طریقے سے اگر دورہ کرتے اور آئے ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پر اویئرنیس پیدا ہوتی, حالات لوگوں کے علم میں آتے اور زیادہ لوگ مدد کرتے. افغانستان نے بھی اب کیا ہے, تو اس وقت کیا جبکہ وہاں پر جو ہے روسی فوجوں نے بہت حد تک تباہی جو ہے مکمل کر لی, اس کے بعد افغانستان نے انہوں نے ریکگنائز کیا ہے. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اصل کوتاہی ان کی اپنی تھی, چاہے یہ کہ اس میں وہ روح جو ہے وہ یہ تھی کہ چونکہ ہم نے 2001 تک کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس وقت ریفرنڈم ہوگا, تو گویا کہ ابھی یہ بات پورے طور سے نہیں ہے. حالانکہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, ایک امریکن پروفیسر جو ہے اس کا تجزیہ کر کے کہہ رہا ہے کہ مکمل آزادی جو ہے روس نے اس کی تسلیم کر دی تھی. اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں, اور اس میں بھی میں عرض کروں کہ پہلے تو ان آیات کے حوالے سے اور پھر دو حدیثوں کے حوالے سے میں ڈرتا رہا کہ یہاں تو تذکرہ ہو رہا ہے انما المومنون اخوۃ, مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, مومن ہم ہیں کہاں. میرا تو یہی اصل میں ریلکٹنس ہے کہ وہ جو آیت سورہ نساء کی ہے, وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والولدان والنساء, کہ تم کیا ہو گیا مسلمانوں, تم جنگ نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں, اور ان کمزور اور بے بس لوگوں کی مدد کے لیے جن میں بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, جو اللہ کو پکارتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے, اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, جس کے لوگ بڑے ظالم ہیں, تو میں ان کی مدد کے لیے نکلنا چاہیے, جنگ کرنی چاہیے. اور اسی آیت کو جو ہے ہماری جو جہادی تحریکیں ہیں کہ جنہوں نے جو کشمیر کے اندر بھی جا کر کام کیا ہے, تو وہ اسی آیت کو استعمال کرتے ہیں. میرا موقع یہ رہا ہے کہ اس آیت میں مخاطب کون تھے, ذرا سوچو تو صحیح. مخاطب وہ تھے کہ جن کے اپنے ہاں اسلام نافذ تھا. ہمارے اپنے ہاں تو کفر ہے, ہماری ساری معیشت سود پر ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, ہم مخاطب کہاں بنیں گے اس کے. مخاطب وہ اہل ایمان تھے, وہ مدینے کی ریاست تھی جس میں کہ اسلامی نظام قائم تھا, اللہ کا دین غالب تھا. اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نکلو اور ان کی بھی مدد کرو. کہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ 50 سے زیادہ برس ہو گئے, جس صدی سے زائد گزر گئی, اور اسلام کے نام پر ایک ملک حاصل کیا, وہ اسلام تو یہاں ہے نہیں. ٹھیک ہے, قرارداد مقاصد بھی ہے نظری طور پر, میں بھی کہتا ہوں نظری طور پر, اصولی طور پر, علمی اعتبار سے واقعتاً جو ہے ہم خلافت کے نظام کا فیصلہ تو کر چکے 1949 میں, جبکہ قرارداد مقاصد پاس ہو, یا دفعہ 227 بھی ہماری رہی ہے دستور کے اندر کہ یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکے گی, لیکن امپلیمنٹیشن تو نہیں ہوئی. اس کے اوپر طرح طرح کی قدغنیں، طرح طرح کے چور دروازے، جس کی بنا پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے تحریک چلائی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، کہ وہ چور دروازے جو ہمارے اس دستور کے اندر ہے، جس کی وجہ سے یہ منافقت کا پلندہ بنا ہوا ہے، پورا اسلام بھی ہے اور زیرو ہے، مؤثر نہیں ہے، کہیں جو ہے اس کے لیے آپریٹو کوئی جو ہے پابندی نہیں ہے اس حوالے سے. بہرحال اس کے باوجود یہ کہ ایک اسلام اصولی اعتبار سے ہے، حقیقت تو نہیں ہے. تو اس لیے مخاطب اصل میں ہم بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یہ قابل غور مسئلہ ہے. اسی طرح ان آیات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ڈر رہا تھا کہ میں آیات تو یہ کوٹ کروں گا، لیکن کن کے سامنے، کن سے ہم آیا ان کے مخاطب ہیں، مصداق ہیں بھی کہ نہیں ہے. ان نمل مومنون اخبت، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت اشعار کہے اس موضوع کے اوپر، کل مومن اخوت اندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش. یہ بندہ مومن کے دل میں تو یہ الفاظ کندہ ہیں، لکھے ہوئے ہیں جیسے پتھر کے اوپر کوئی شے کندہ ہو جاتی ہے، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی. حریت سرمایہ آب و گلش، خاص طور پر جیسا کہ میں نے کیا افغان قوم اور یہ چیچن قوم، ان کی تو گویا کہ سرشت کے اندر حریت ہے، یہ کسی درجے میں بھی کسی مغلوبیت اور محکومی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے، آپ مغلوب ہو جائیں گے وقتی طور پر، شکست ہو جائے گی انہیں وقتی طور پر، لیکن وہ کبھی دل سے تسلیم نہیں کریں. تو کل مومن اخوت اندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش، نا شکیب امتیازات آمدہ، در نہاد ہوں مساوات آمدہ. مسلمان کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ امتیازات کو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، تمام برابر ہیں آپس میں، اور اس کی سرشت کے اندر مساوات جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. یہ نہیں کہ برامن اونچا ہے اور شدر نیچا ہے، معاذ اللہ، تمام انسان جو ہے پیدائشی اعتبار سے برابر ہیں، شرف انسانیت کے اندر برابر کے ساتھ ہی ہے، برابر کے شریک. بہرحال ان نمل مومنون اخوت ہمارے لیے، اور کہاں جائیں گے ہم رہنمائی اور ہدایت، ہم جیسے بھی ہیں، چاہے ہم پریکٹسنگ نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ ایمان اور یقین کی وہ پختگی اور وہ قوت اور گہرائی اور گہرائی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ تو قرآن حکیم کی آیات ہی ہیں. اور پھر یہ کہ میں نے دوسری آیت جو آپ کو سنائی وہ سورہ توبہ کی ہے، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، حمایتی، پشت پناہ ہوتے ہیں. یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. ان کی شان یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یقیناً ان لوگوں پر اللہ رحم فرمائے گا، اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، حکیم ہے، کمال حکمت والا. تو تمام مومن بھائی بھائی ہیں، اور تمام جو ہے اہل ایمان ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، حمایتی ہیں، اولیاء بعضهم اولیاء بعض. پھر میں نے جو احادیث آپ کو سنائی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المومن للمومن کالبنیان. ایک مومن دوسرے مومن کی طرح ایک عمارت کے مانند ہے، ایک دیوار ہوتی ہے تو اس میں اینٹوں نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوتا ہے، تو جیسے کہ کسی تعمیر کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو سہارا دے کر جو ہے وہ تعمیر کھڑی ہوتی ہے، یا شد بعضہ بعضاً تو اس میں سے ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. وشبک بین اصابعیہ، اور آپ نے جب یہ الفاظ فرمائے تو اپنی انگلیوں کے درمیان اس طریقے سے آپ نے انگلیاں جو ہے ایک دوسرے میں ڈال کر، تاکہ اس طریقے سے مومن جو ہے ہونے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو سہارا دے، جیسے ان انگلیوں نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے، ایسے مومن جو ہے ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے. اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. دوسری روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المومنین، اہل ایمان کی مثال، فتوادہم و تراحمہم و تعاطفہم، آپس میں جو ان کی محبت ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، آپس میں ان دوسروں کو ایک دوسرے پر جو رحم کرنا چاہیے، مرحمت ہونی چاہیے، تراہم ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے پر جو شفقت ہونی چاہیے، اس کی مثال ایسی ہے یا ہونی چاہیے جیسے کہ ایک جسم، اذا اشتکا منہ عضو، یہ جو میرا جسم ہے اور آپ کا جسم ہے، اگر کسی ایک عضو کے اندر کوئی خرابی ہے، یہاں کوئی چھالا نکل آیا ہے، ایک انگلی ہے، چھوٹا سا عضو ہے، یہ چھالا جو ہے آپ ساری رات سو نہیں سکتے، آنکھ میں کوئی تکلیف ہے تو یہ نہیں بھائی آنکھ کو تکلیف ہے میں باقی جسم میں تو کچھ نہیں ہے نا میں سوؤں آرام سے، نہیں سو سکتے. تو فرمایا کہ ایک عضو کو بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تدا لہو سائر الجسد بسرار والحما, تو پھر یہ فریاد کرتا ہے اس کے لیے سارا جسم جاگ کر بھی اور بخار بھی ہو گیا ہے, پورے جسم کو بخار چڑھ گیا ہے. انفیکشن تو صرف یہی تھی لیکن بخار اب سارے جسم کو, پورے جسم کی جو بھی قوت ہے مزاحمت کی, وہ در حقیقت وہ اس چھوٹی سی انفیکشن کو رفع کرنے کے لیے پورے جسم کی قوت مزاحمت جو ہے وہ ریزسٹنس جو ہے وہ جمع ہو جائے. تو یہ مثال ہونی چاہیے اہل ایمان کی. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, میں یہ احادیث جب نوٹ کر رہا تھا تو یہ دل میں میرے خیال آیا کہ میں یہ تو اہل ایمان کی جو ہے کیفیات بیان ہو رہی ہے, ہمارا حال تو میں نے بارہا عرض کیا ہے. ہم میں سے اکثریت 999,999 فی لاکھ, ہماری کیفیت وہ ہے جو سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں بیان ہوئی ہے, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو, بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے بس. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ہمارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہے, ہماری زبانوں پر اقرار باللسان ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. زبان پر تو ہے, دل میں یقین کتنا کچھ ہے, یہ ایک بالکل دوسری بات ہے. لیکن بہرحال دو حدیثیں اب میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں کہ جن میں مسلمان کا ذکر ہے. مسلمان تو ہم ہیں نا, اللہ کا شکر ہے, چاہے فرق یہ وہ ایمان کی گہرائی نہیں ہے, گیرائی نہیں ہے, یقین کی پختگی نہیں ہے, اور ٹھیک ہے اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن مسلمان تو ہیں, ہمارے اسلام میں تو کوئی شک نہیں. اب آپ دو حدیثیں وہ سنیے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ, ہر مسلمان دوسرے ہر مسلمان کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوۃ, وہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, لیکن یہاں حضور فرما رہا ہے یہ معاملہ صرف وہ سچے اور صادق الایمان لوگوں کا نہیں بلکہ مسلمان, المسلم اخو المسلم, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یسلمہ, نہ تو وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے, ولا یسلمہ, نہ اسے دشمن کے حوالے کر دیتا ہے جو چاہے کرے اس کے ساتھ. یہ گویا کہ دشمن کے حوالے کر دینے کی بات ہے. آج چیچن قوم کو پورے عالم اسلام نے گویا کہ رشیا کے حوالے کیا ہوا, اس کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑا ہوا ہے, تباہ و برباد ہو رہا ہے پورا ملک, ختم ہو رہی ہے قوم, فیسنگ ایکسٹرمینیشن, بالکل گویا کہ اس کے وجود کو ختم کرنے پر چلا ہوا روس اس وقت, کہ باقی نہ رہے کوئی بھی وہاں پہ. جو یوں سمجھیے کہ 6 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر تک کے لوگوں کو انہوں نے سمجھا یہ سب کے سب پوٹینشیل ٹیررسٹ ہے. یہ صورتحال ہوئے سے ہر ایک کی جو ہے پوری طریقے سے چھان بین کرتے ہیں, ذرا سا بھی اگر کہیں سراغ مل جاتا ہے, کہیں مجاہدین کے ساتھ یہ جابازوں کے ساتھ اس کا کوئی دور قریب کا بھی رشتہ ہے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں. ماس گریوز جو ہے وہ وہاں پر اب جو ہے بڑی بڑی جو قبریں ہیں جن میں کہ پورے میسیکرز کر کے ان کو دفن کیا گیا, وہ بھی اب سامنے آ رہی ہے اور دنیا کو دکھایا جا رہا ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں. تو یہ صورت حال ہے. تو یہاں تو حضور فرما رہے ہیں لا یظلمہ ولا یسلمہ, نہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر خود ظلم کر سکتا ہے اور نہ یہ کہ کسی اور کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے, کہ اس کے حوالے کر دے, کہ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دے, کہ جو چاہے وہ کرے. اور فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت دے, سن لو, جو بھی کوئی تم میں سے اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرے گا اس کے لیے وہ سرگرم ہوگا, اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ پوری طریقے سے جو ہے آمادہ ہو جائے گا اور سرگرم ہو جائے گا. تو ہمیں مدد کرنی چاہیے, ہم جو بھی کر سکتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اگر ویسے تو یہ کہ ہماری جہادی قوتوں کو بھی ادھر بھی رخ کرنا چاہیے, آخر جہاد حریت تو کم سے کم جو ہے ان کا بھی ہے نا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ تو چونکہ بنیادی طور پر ایک فنڈامنٹلسٹ قوم کی حیثیت سے متعارف ہے, ان کے ہاں وہ دین کے ساتھ وہ بوسنینز والا معاملہ نہیں ہے, کوسوونز والا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ کہ ان کی جو شکلیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر صاف نظر آتا ہے کہ ان جنت اسلام ہے, عملی اسلام ہے. اس حوالے سے جو ہے ہماری جہادی تحریکوں کو ادھر زیادہ رخ کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ کم سے کم جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں ظلم خان صاحب کہ وہ ہماری مالی مدد تو کی جائے, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو روسیوں سے ہر شے خرید لیتے ہیں, یہ تو یہ اپنے ٹینک بیچنے کے تیار ہوتے ہیں, یہ تو بڑی بھوکی قوم ہے اور بڑی بےغیرت قوم ہے، وہ اپنے ہتھیار توپیں یہاں تک کہ ٹینک بیچنے کو تیار ہے ہونے پونوں، لیکن پیسے تو ہونا ہمارے پاس، ہم ان سے لے سکتے ہیں اور ان سے لے کر انہیں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک اور حدیث حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونوا عباد اللہ اخوانا، دیکھو مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، المسلم و اخو المسلم. تو اب یہ ہے کہ یہ دو نسبتیں ہماری ہیں، ایک اللہ کے ساتھ نسبت ہے، ایک مسلمانوں کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ نسبت عبد کی ہے، کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کی اطاعت، اس کی پرستش، اس کے احکام کی پابندی. اور اخوانا آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، المسلم و اخو المسلم. پھر حضور نے فرمایا، اور یہ روایت ہے مسلم شریف کی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ، نہ تو وہ اس پر ظلم کر سکتا ہے خود، نہ یہ کہ اسے حقیر سمجھے، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، ولا یحقرہ ولا یخذلہ، نہ ہی اس کا ساتھ چھوڑے، ہر معاملے میں اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دے، اس کی مصیبت جو ہے اس کو بانٹنے کی کوشش کرے، اس کی ضرورت اگر پوری کر سکتا ہے پوری کرے. تو یہ ہے اصل میں وہ پس منظر جس میں کہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے واقعتا بڑی، ہماری غیرت کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج بن کر یہ بات آئی تھی کہ ارسلان مصداخوف جو کہ ان کے صدر ہیں، ان کا یہ دلدوز بیان آیا تھا، شاید آپ نے بھی پڑھا ہو، ہمیں عالم اسلام سے تو کوئی مدد نہیں مل رہی، پوپ سے اپیل کی تھی کہ پوپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان مظالم روسیوں کے مظالم سے بچائیں. آپ اندازہ کیجئے 1.5 بلین مسلمان دنیا میں ہیں، کتنے ملک ہیں، لیکن یہ کہ اس قوم کے ساتھ ہمارا جو طرز عمل رہا ہے اور جو اب تک ہے جو چلا آ رہا چل رہا ہے، اس میں ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تبدیلی اب آنی چاہیے. تو میں اس کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم یہاں ان کے لیے چندہ جمع کریں گے. آج میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ظاہر بات ہے لوگ تیار ہو کر نہیں آتے، آپ حضرات تیار ہو کر آئیں. اول تو میں کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے ہی میں زلیم خان صاحب یہاں آ جائیں، جو بھی رقم ہو ہم اسی وقت ان کے حوالے کر دیں، ورنہ یہ ہے کہ پھر جو درس قرآن ہوتا ہے اتوار کو، اس کی نشست میں انہیں بلا کر وہ چیز میں پیش کر دوں گا. آپ لوگ جمع کریں گے، کچھ ہم تنظیم اسلامی کے اپنے فنڈ سے اس میں شامل کریں گے جو بھی ہمارے لیے ممکن ہوا. لیکن یہ کہ بہرحال میری اس آج کی گفتگو کا پس منظر یہ اب آپ کے سامنے آ گیا کہ میں اس پس منظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس معاملے میں دل کھول کر چندہ دیں. ظاہر بات ہے کہ ہمیں عام طور پر تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم جو دے رہے ہیں وہ وہاں جائے گا بھی کہ نہیں، پہنچے گا کہ نہیں، درمیان میں تو نہیں کھایا پیا جائے گا. یہاں پہ شخص موجود ہے، معروف شخص ہے، وہی کا فرد آیا ہوا ہے اور اس کو گویا کہ 10 برس جو ہے وہ شے پہنچائی جا سکتی ہے. اس حوالے سے کسی اندیشے اور کسی فکر اور کسی بھی جو ہے انسان کو خوف کی ضرورت نہیں ہے. تو اگلے جو آپ جمعے میں اس کے لیے تیار ہو کر آئیے. اب میں چند باتیں جو عرض کر رہا ہوں اس وقت وہ یہ کہ پچھلے ہفتے کو جیسا کہ اعلان تھا، سی پی بی ٹی نامنظور کانفرنس ہماری ہوئی الحمدللہ، اور بہت ہی عمدہ اور بہت کامیاب. ہمارا آڈیٹوریم پوری طریقے سے بھر گیا تھا، بلکہ یہ کہ واقعتاً تازہ ندائے خلافت میں جو اس کا ایک اس کی ایک رداس شائع ہوئی ہے، اس میں یہ الفاظ صحیح ہیں کہ تنگ دامنی کا گویا کہ وہ شکوہ کر رہا تھا کہ اب لوگ اتنے تھے کہ اس کے اندر سما نہیں رہے تھے. اور الحمدللہ کہ جتنے لوگوں کا اعلان کیا گیا تھا تقریباً وہ سب کے سب آ گئے. قاضی حسین احمد صاحب آ گئے، مولانا عبدالستار خان یادی صاحب آ گئے، اور ریٹائرڈ جنرل حمید گل صاحب تشریف لے آئے، جمعیت اہل حدیث کے بھی امیر جو ہیں وہ آ گئے، جو لکھوی گروپ کے ہیں مولانا معین الدین لکھوی، اور بھی مختلف جماعتوں کے تحریک اسلامی کے امیر مختار گل صاحب بھی تھے. میں نے وہاں کوئی خطاب نہیں کیا، میری تو گفتگو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ان مہمانوں نے وہاں پر اچھی گفتگو کی، اور خاص طور پر جو ڈاکٹر بشیر الدین، سلطان بشیر الدین محمود ہیں جن کے بدامی بھی چھپ رہے ہیں، اور ان کی جو زندگی پر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل وہ نوائے وقت میں بھی چھپا تھا، ہم نے پھر ریپرنٹ کیا ہے تازہ ندائے خلافت میں، پڑھنے سے قابل ہے. اس لیے کہ میں نے یہیں پر اسی جو ہے مسجد میں ان کو خطاب دیا تھا کہ وہ شہید سی ٹی بی ٹی ہیں، اس لیے کہ وہ چونکہ اسی شعبے سے وابستہ ہیں، وہیں پر کام کر رہے تھے. انہوں نے مضمون لکھا، خط لکھا تھا نواز شریف صاحب کو، اور جس میں کہا تھا کہ سی ٹی بی ٹی پر حضرت دستخط نہیں ہونے چاہیے، ایک ٹیکنیکل آدمی کی حیثیت سے اس کے کیا کیا ہمارے لیے نقصانات ہیں، کہاں کہاں ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے. ہم تو در حقیقت اس قوت کو اپنے جو پیسفل مقاصد ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تربیلا ڈیم میں سے اگر جو سلٹنگ ہو رہی ہے اس کو نکالنا ہے، یا جو ہمارے گیس کے ذخائر جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں تو ان کو دوبارہ ان کو بڑا کرنا ہے، بڑھانا ہے، بہت سے کام ہیں. اسی طرح یہ جو ہے کچھ بندرگاہیں بنانی ہیں کہ جو گہرے پانی والی بندرگاہیں ہوں، تو اس کے لیے ہمیں یہ پیسفل مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنے کے لیے تجربے جاری رکھنے پڑیں گے، ورنہ ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے، ہم نہیں کچھ کر سکیں گے. اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ اگر ہوگا تو یہ ہے کہ ڈرٹی بامب جسے کہا جاتا ہے وہ ہم بنائیں گے. وہ کورس بھی کہتے ہیں اسے، ڈرٹی بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں جو ہے وہ ریفائنڈ بامب، کہ جس کی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فال آؤٹ نہ ہو، جس سے کہ عام لوگوں کے اوپر زیادہ اثر نہ ہو، ٹارگیٹ ہی کے اوپر صرف اس کے اثرات آئیں اور اس کے بعد کے بھی اثرات نہ ہوں، جیسے کہ ہیروشیما کے جو بمبنگ ہوئی تھی اس کے اثرات آج تک چل رہے ہیں. تو یہ کام تو نہیں ہو سکے گا. بہرحال اس پر ہم نے بھی اپنی سی جو کوشش کی ہے، اور میں نے وہ جو امپیکٹ کے مضامین تھے وہ بھی 20,000 کی تعداد میں شائع کرا کے عام کیے ہیں. یہ کہ بہرحال ہماری ایک اور جو آج اس کے ندائے خلافت کے اندر جو اس کی نداد چھپی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ضرور پڑھ لیں، کہ واقعتاً ریفرینڈم ہو گیا کہ تمام دینی جماعتوں، ادھر جے یو آئی کا بھی ایک نمائندہ آ گیا تھا، سمیع الحق گروپ کی طرف سے بھی ایک صاحب چل کر آئے تھے کوڑا کھٹک سے، اگرچہ مولانا سمیع الحق خود نہیں آ سکے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے گروپ کی بھی نمائندگی تھی. تو گویا کہ تقریباً تمام دینی جماعتوں کی نمائندگی تھی. اور وہ بات جو میں یہاں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ایک طرح کی پولرائزیشن ہو گئی ہے، اور الحمدللہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے بھی اس کے وزن کو محسوس کر لیا ہے. توقع یہی ہے کہ حکومت یہ غلطی نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی ہمیں اس دباؤ کو برقرار رکھنا ہے. ایسی کانفرنسیں جو ہے ابھی ہم انشاءاللہ تعالی ایک اسلام مسلم راول پنڈی میں بھی کریں گے، اور بھی کل میرے پاس ایک سیٹھ عبدالکریم باوانی صاحب آئے تھے کراچی کے، وہ کراچی میں اسی طرح کی ایک کانفرنس کا انتظام کر رہے ہیں. تو یہ جاری رہنا چاہیے تاکہ حکومت کو بھی ایک موقع ملے کہ وہ کہہ سکے کہ صاحب ہم کیا کریں. جیسے کہ نواز شریف صاحب کو جبکہ بڑا شدید ان پر دباؤ تھا امریکہ کی طرف سے کہ دھماکہ مت کرو، اگر بھارت نے دھماکہ کر دیا تو ٹھیک ہے تم نہ کرو اور تمہیں یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ فائدہ ہو جائے گا، لیکن عوامی دباؤ تھا جس کی وجہ سے کہ انہیں دھماکہ کرنا پڑا کہ میں کیا کروں، میری قوم جو ہے اس کی طرف سے دباؤ ہے. اسی طرح حکومت کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ وہ باہر دکھا سکے کہ ہماری رائے عامہ جو ہے وہ در حقیقت اس چیز کے اندر اتنی بہت ہی مصر ہو چکی ہے کہ ہمارے لیے اب کوئی چارہ کار نہیں ہے.